باغ جنت کے ہیں بہرے مدحا خانے اہل بیت، باغ جنت کے ہیں بہرے مدحا خانے اہل بیت.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کا یہ سلسلہ جس کا نام ہے فیضان صحابہ اہل بیت، آج جو ہمارا سلسلہ ہے اس کا عنوان ہے صحابہ اہل بیت علی مردوان کا، بالخصوص ان دونوں حضرات کا، صحابہ اور اہل بیت کا جذبہ سخاوت، یہ ہمارا بالخصوص ٹاپک ہے. لیکن ضمنی طور پر انشاءاللہ عز و جل دیگر موضوعات بھی آئیں گے اور ان کی سیرت کے مختلف گوشے بھی آئیں گے. درود پاک کی فضیلت شامل کرتا ہوں اور پھر تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کی طرف انشاءاللہ عز و جل بڑھیں گے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، قیامت کے دن لوگوں میں سے میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس نے مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھا ہوگا. تو ہمیں بھی اپنی عادت بنا لینی چاہیے، کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، درود و سلام پڑھیں اور اپنی عادت بنا لیں، اس کو اپنی عادت میں شامل کر لیں، اپنی ڈیلی روٹین میں شامل کر لیں، کچھ وقت خاص کر لیں کہ اس وقت مجھے کوئی اور کام نہیں کرنا بلکہ درود پاک پڑھنا ہے. اور کچھ کاموں کو بھی خاص کر لیں کہ ایک کام کرتے کرتے بھی مجھے درود پاک پڑھنا ہے. بہت سارے ہم اپنی زندگی میں ایسے کام کرتے ہیں کہ وہ کام بھی کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ درود پاک بھی پڑھے جا سکتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بڑھتے ہیں تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کی طرف.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماءون. صدق الله العظيم.
ما شاء الله. بس کچھ نہ کچھ موضوع سے مطابقت رکھنے والی سورہ مبارکہ کا جو ہے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، ہمیں سننے کی سعادت حاصل ہوئی. انشاءاللہ عزوجل اب نعت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پیش کی جائے گی. جب بھی تلاوت ہو تو کان لگا کر سنا کیجئے اور توجہ کے ساتھ سنا کیجئے. بڑھتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. صلی
اللہ علیہ شفیع
امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کا بہت پیارا کلام پیش کروں گا. آپ تمام اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی اس کلام میں شامل ہو جائیں انشاءاللہ، ہم سب کو اس کے فیوز و برکات حاصل ہوں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ان کی مہک نے دل کے ان کی مہک نے دل
چاہیے میرے کریم
محق نے دیکھے گلچے کھلا دیے ہیں، ان کی محق نے دیکھے گلچے کھلا دیے ہیں، اور اللہ کا کیا
السلام کی نعت شریف سننے کی سعادت حاصل ہوئی، سلسلے کی طرف بڑھتے ہیں، اور سب سے پہلے استاد جمیل صاحب آپ سے سوال کروں گا میں کہ ایک جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے ایثار اور سخاوت اور اس قسم کی چیزیں، اس میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، کبھی ہم کہتے ہیں جود و سخا، کبھی ہم کہتے ہیں کرم نوازی، کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں، مختلف الفاظ جو ہیں استعمال ہوتے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ مفہوماً تقریباً ایک جیسے ہوتے ہیں، تو ان میں فرق بھی ہوتا ہے یا ایک ہی چیز کے مختلف رخ ہیں؟
سوال اچھا کیا آپ نے. جو سخاوت، جود و کرم، اسی طریقے سے ایثار، تو اس میں بنیادی جو چیز ہے وہ تو یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی اپنی ملک میں جو چیزیں ہیں جو اس کے پاس ہیں وہ کسی دوسرے کو دے دیتا ہے. اب اس دینے کی کیفیات الگ الگ ہوتی ہیں.
ٹھیک.
ایک آدمی وہ ہے کہ جس کے پاس بہت کچھ ہے.
ٹھیک ہے.
اب اگر اس سے کسی نے کچھ طلب کیا اور اس کی طلب پر وہ اس کو دے دیتا ہے، ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی نے گویا کنویں سے ایک مشکیزہ بھر لیا تو کنویں میں کوئی کمی نہیں ہے.
ٹھیک
ہے. یا بہتی نہر سے کسی نے ایک مشکیزہ یا ڈول بھر لیا تو اس نہر میں کوئی کمی نہیں ہے. تو ایک دینا یہ بھی ہے کہ آدمی کسی کو اس کی طلب پر دے رہا ہے، لیکن دینے کے بعد اس کے پاس اتنا کچھ ہے کہ اس دینے کے بعد ہم یہ کہیں کہ آٹے میں سے اگر نمک بھی دے دے تو اتنی مقدار میں بھی کوئی کمی نہیں آ رہی.
صحیح.
تو اس کو کہا جاتا ہے سخاوت.
ٹھیک.
جو ہم لفظ سنتے ہیں نا سخاوت، بہت بڑا سخی ہے، تو سخاوت اس چیز کا نام ہے کہ آپ نے لوگوں کو دیا لیکن دینے کے بعد بھی آپ کے پاس کوئی کمی محسوس نہیں،
یعنی اپنی جو معاملات ہیں وہ متاثر
نہیں ہو رہے، آپ کے پاس کوئی کمی محسوس نہیں ہو رہی، تو اس کو سخاوت کہا جائے گا. اور ایک ہوتا ہے جود و کرم.
ٹھیک.
تو جود و کرم میں یہ ہے کہ آدمی کسی کو دے رہا ہے لیکن دینے کے بعد اس کو اس کے مال میں کسی حد تک کمی کا احساس ہوتا ہے.
ٹھیک.
کہ میرا مال کچھ کم ہوا ہے. جیسے ارجنٹ کسی نے کوئی چیز طلب کر لی اور آپ کے پاس بھی ہے لیکن اس کو دے دیں گے تو کسی حد تک آپ کو کمی کا احساس ہوگا. تو اس طرح کسی کی مدد کرنا اور اس دینے پر
کوئی واپسی ریٹرن مطالبہ بھی نہ کرنا اور سو دے دیا سو دے دیا تو اس کو جود و کرم کہا جاتا ہے. اور ایک ہوتا ہے ایثار. ایثار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز جس کی آپ کو سخت حاجت ہے,
ٹھیک,
یعنی آپ نے اپنی حاجت اور ضرورت کے لیے اس چیز کو لیا ہے, حاصل کیا ہے, وہی چیز ایک دوسرا آدمی آتا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ اس کو بھی وہی چیز چاہیے, اس کو طلب ہے, تو اب وہی چیز جس کی آپ کو حاجت ہے وہی چیز اگلے شخص کو دے دیں اور اس کی ضرورت کو پورا کر دیں, اس کا نام ہے ایثار. یعنی اپنی حاجت اور ضرورت کو انسان پسے پش ڈال کر دوسرے کی حاجت اور ضرورت کو مقدم رکھے اور ترجیح دے, اس چیز کا نام ایثار ہے. تو یہ سخاوت ہو, جود و کرم ہو یا ایثار ہے, یہ اچھے اوصاف ہیں اور ایک مسلمان کی یہ شان ہے کہ ان کو ان اوصاف میں سے اپنے لیے کچھ نہ کچھ حصہ جمع رکھنا چاہیے.
ٹھیک ہے, آپ کے پاس آؤں گا صوبان بھائی, کہ ہماری ایک تاثر ہے کہ سلسلے کا جو عنوان ہے اسی سے ریلیٹڈ میں چل رہا ہوں. ہماری ایک تاثر یہ, بعض اوقات آپ دیکھیں گے لوگوں کی گفتگو جب سنیں گے تو بڑی مختلف نوعیت کی ہوتی ہے. بعض سے کہہ دیتے ہیں ہمارے معاشرے میں کوئی خرچ ہی نہیں کرتا ہے, کوئی دیتا نہیں ہے, چیریٹی نہیں کرتا, سخاوت نہیں کرتا, اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا. اچھا, بعض لوگ اس کے برعکس کہہ رہے ہوتے ہیں, ان کا دعویٰ مختلف ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں, بالخصوص پاکستانی معاشرے میں, مسلمان معاشرے اور پھر پاکستانی معاشرے میں اگر ہم دیکھیں تو بھائی یہاں پہ جتنا سخاوت, جتنی چیریٹی اور جتنی اس قسم کی چیزیں پائی جاتی ہیں, زکوٰۃ, خیرات, صدقات, بھوکوں کو کھلانا, جن کے پاس پہننے کے لیے ان کو پہنانا, یہ ساری چیزیں جتنی ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں اتنا کسی دوسرے معاشرے میں نہیں پائی جاتی. یہ جو کمپیریزن ہے یہ درست ہے یا نہیں, آپ کیا کہیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. مہروز بھائی, جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ سخاوت, چیریٹی, ڈونیشن کے معاملات, اب دیکھیے مسلمان کے لیے, فار مسلمز چیریٹی از ناٹ اے چوائس, اٹ از اورڈین بائی اسلام. یعنی ہمارے پاس یہ صرف چوائس نہیں ہے بلکہ ہمیں اسلام میں اس کا حکم دیا جاتا ہے, اور یہی ان انفاس قدسیہ کے صدقے, جس طرح ہم نے اس سلسلے کا موضوع ہمارا صحابہ اور اہل بیت کا وہ ہمارا محور ہے, انہی کے صدقے یہ مسلمانوں میں جذبہ ہے. زکوٰۃ کی بات کی جائے وہ تو فرض ہے, سخاوت, عطیات وغیرہ, اس کا بھی حکم دین اسلام ہمیں دیتا ہے. اور بالخصوص ہم پاکستان کی بات کریں تو دنیا میں جنرس پاکستان کی ایک ٹرم بولی جاتی ہے کہ پاکستانی بڑے جنرس ہوتے ہیں, بہت زیادہ چیریٹی کرتے ہیں, بہت زیادہ ڈونیشن کرتے ہیں. اب جو بات آپ نے کہی, میں اس پہ تھوڑا سا اسٹیٹسٹیکل ایویڈنس آپ کو دوں گا کہ پاکستان کے اندر اس ایک سال میں چیریٹی کا حجم بہت زیادہ بڑا ہے, ڈونیشنز کا, یہ 158 بلین سے بڑھ کر 173 بلین اس 2018 میں ہوئی.
ٹھیک,
اور اب یہ کہ
یعنی آپ آ گئے آدھا آدھا شمار پر.
ہاں جی, کہ مطلب صحیح طرح اس کو ایکسپلین کیا جا سکے گا. اور دوسرا یہ کہ زکوٰۃ کے بارے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اٹ از ناٹ آن انکم, اٹ از آن ویلتھ اسیسمنٹ. وہ ویلتھ کی اسیسمنٹ کے اوپر ہم زکوٰۃ کیلکولیٹ کرتے ہیں, اور جو فگر میں نے آپ کو بتائی یہ سرکاری فگرز ہیں, اور اس دفعہ انہوں نے اس کو تھوڑا وسیع کیا ہے. اس میں صرف مانیٹری نہیں ہے, صرف پیسہ نہیں ہے, بلکہ ان کائن جو زکوٰۃ دی گئی, جو سخاوت ہوئی, جو ڈونیشن, جو چیریٹی ہوئی
کسی بھی صورت میں,
اور اس کے علاوہ جو والنٹیئر جس نے اپنا ٹائم کیا, یعنی اس نے وقت نکالا اور اس نے کیا, اس والنٹیئر ٹائم کی بھی انہوں نے منی ورتھ نکالی ہے. اب دیکھیے ایک مسلمان کے لیے جو مرکز ہوتا ہے, محور ہوتا ہے, وہ مسجد ہوتی ہے,
ٹھیک ہے,
اور مسجد کے اندر جو بھی قریبی مسجد ہوگی وہاں پر بھی یہ چیریٹی کا سلسلہ جاری رہتا ہے, وہ وہاں پر بھجوا دیتے ہیں پیسے, وہاں پر دیتے ہیں. اب مساجد جو ہیں وہ بہت زیادہ تعداد میں ہیں اس طرح انڈونیشیا کے اندر, الحمدللہ,
اور ہم اسے اور زیادہ کر رہے ہیں. دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے جی, مجلس قدام المساجد, اس کی کاوش یہی ہو بنایا ہی اسی لیے گیا ہے کہ جو پہلے سے مساجد ہیں ان کی دیکھ بھال کرنا, ان کی آباد کاری کرنا, اور مزید جہاں جہاں مسلمانوں کی آبادی میں یا جہاں پہ بھی ضرورت ہے مساجد کی, کیونکہ مساجد مرکز اسلام ہوتے ہیں اپنے علاقے میں, اور اسلام کی ترویج و اشاعت کا یہ ایک بہت بڑا فیکٹر جو ہے وہ مساجد ہیں, بلکہ بنیادی فیکٹر ہیں, بیسک فیکٹر ہیں. تو یہ بنانے کی بھی صحیح کرتا ہے, نئی جگہوں پہ, نئی جہاں پہ حاجت ہوتی ہے تو مساجد کے لیے جگہیں لیتے ہیں, پھر تعمیرات کراتے ہیں, اور اس کے بعد الحمدللہ اسے آباد بھی کرتے ہیں. جملہ معترضہ کے طور پہ صوبان بھائی کی بات.
جی مہروز بھائی, تو یہ جو مساجد کا آپ نے بتایا, ماشاءاللہ حاجی عبدالحبیب تاری صاحب دامن برکاتہم علیہ ارشاد فرما رہے تھے کہ روزانہ تقریباً دو مساجد کی کنسٹرکشن رینوویشن کا کام دعوت اسلامی کے تحت ہوتا ہے. تو نمازی بڑھاؤ تحریک بھی ہے یہ, اور اس کے ساتھ ساتھ نمازی بناؤ تحریک بھی ہے, مسجدیں بڑھاؤ تحریک بھی ہے. تو انڈونیشیا بہت بڑا اسلامک ملک ہے, وہاں پہ تقریباً مور دین 5 لاکھ 0.5 ملین مساجد موجود ہیں, اور پاکستان میں بھی اس کے لگ بھگ ہیں. اب یہاں پر بہت زیادہ ڈونیشن جو دی جاتی ہے وہ کاؤنٹ فور نہیں ہو پاتی. ڈونیشن جا رہی ہے اس کو کاؤنٹ فور نہیں کیا جا رہا. یہ کچھ خاندان ایسے ہوتے ہیں جو اپنے طور پہ ڈونیشنز کرتے ہیں, وہ رمضان کے مہینے میں بہت زیادہ ڈونیشنز بڑھ جاتی ہیں. تو یہ ہے کہ یہ پاکستان کے اندر اور دیگر اسلامی ممالک کے اندر ڈفرنس وہ یہ ہے کہ دین اسلام میں یہ جو تمام الفاظ ہیں یہ صرف ڈکشنری میں موجود الفاظ نہیں ہیں, یعنی سخاوت, مکارم اخلاق وغیرہ, بلکہ ان کے پیچھے پراپر ایک سپورٹ ہے, ایک نظام ہے, وعدہ یا وعید ہے, ثواب کا ہے. اب جو سخاوت کر رہا ہے وہ کتنا کچھ دیکھ رہا ہے, وہ اپنی بیماری سے بچنا چاہتا ہے تو وہ سخاوت کر رہا ہے, صدقہ دے رہا ہے تو اس کے پیچھے کتنے کانسیپٹ اس کے آ جاتے ہیں. وہ کسی کے نام پر دے رہا ہے,
دے کر بھی خوش ہو رہا ہے,
دے کر بھی خوش ہو رہا ہے, اور وہ اس چیز کو سمجھتا ہے, لبریٹ ہو جاتا ہے, یعنی وہ کیتھارسس میں چلا جاتا ہے, وہ فری ہو جاتا ہے, خوش ہو جاتا ہے دے کر. تو یہ تو ایک بہت ضروری حصہ ہے ہماری زندگی
اور صبح میں. جیسے آپ نے فرمایا کہ اس میں جو ہے صرف وہ منی کو, کیش کو شمار نہیں کیا گیا بلکہ دیگر چیزیں بھی شامل کی گئی ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں, گلی کوچوں میں بھی دیکھتے ہیں, اور اگر ہم اپنی سٹیز کا, اپنے ہمارے جو پروویزز ہیں ان کا, اور پھر ہم پورے آل اوور دی کنٹری اگر ہم دیکھیں اپنی کیفیات, تو ہم دیکھتے ہیں جہاں مسلمانوں کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو لوگ وہ تعاون کرتے ہیں.
جب زلزلہ آیا تھا, جتنا شدید زلزلہ تھا پاکستان کی تاریخ کا, اور یاد ہے کہ پورا پاکستان کس طرح ون یونٹ بن کر آگے بڑھا, اور ہمارے شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے ارشاد فرمایا کہ اپنے خزانوں کے منہ کھول دیں. وہیں پر حاضر تھا میں ان دنوں میں, امیر علیہ سنت کے حکم پر میڈیکل کیمپ دعوت اسلام نے لگایا ہوا تھا. تو کس قدر جنروسٹی تھی, پورے پاکستان سے ٹرک آ رہے تھے اور لوگوں نے
دعوت اسلامی پہ. تو ایسا نا کہ ٹرسٹ ہے لوگوں کا, ایک مزاج ہوتا ہے. میں یہاں پہ بات بھی کنکلوڈ کروں اپنا صوبان بھائی کے جو میں نے سوال ریز کیا تھا کہ بعض لوگ یوں کہتے ہیں, بعض لوگ یوں کہتے ہیں, تو جس کا جیسا تجربہ ہوتا ہے وہ ویسا بول رہا ہوتا ہے. کیونکہ ہمارا تعلق دعوت اسلامی سے راشد بھائی, اور اللہ کی رحمت سے ہم سب دیکھتے ہیں کہ دعوت اسلامی جس بھی کار خیر کا بیڑا اٹھاتی ہے اللہ کی رحمت سے مسلمان اس میں تعاون کرتے ہیں. اور اس تعاون کی ایک بہت بنیادی وجہ جو ہے وہ یہ ہے راشد بھائی کہ جب لوگ دیکھتے ہیں کہ ہماری دی ہوئی خیرات, ہمارا دیا ہوئے ڈونیشن, ہماری کی ہوئی چیریٹی جو ہے وہ درست ہاتھوں میں جا رہا ہے اور درست انداز پہ استعمال ہو رہا ہے, تو ان کا جو کانفیڈینس لیول ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے اور وہ انہیں مزید جو ہے اکساتا ہے, یا آپ کے لیے ترغیب دیتا ہے کہ نہیں جناب یہاں پہ مجھے کرنا چاہیے, انشاءاللہ صحیح جگہ پہ لگے گا. ہماری جو گفتگو ہو رہی ہے, مفتی جمیل صاحب نے جو گفتگو کی, اس میں ایک لفظ آیا ایثار, اور ایثار کی کچھ وضاحت مفتی صاحب نے کی ہے, لیکن ایثار کی پھر اقسام بھی ہیں, اس کی تفصیل ہے کچھ. اور ہماری جتنی گفتگو ہو رہی ہے یہ اگر ہم دیکھیں تو معاشرے کا, کسی بھی معاشرے کا اور کسی بھی دور میں بڑا حصہ وہی ہوتا ہے جو بہت ویل آف نہیں ہوتا, جو ایسا نہیں ہوتا کہ جو اگر خیرات کرے یا زکوٰۃ دے یا چیریٹی کرے تو اس کے اوپر کچھ بھی اثر نہ پڑے. بہرحال کچھ نہ کچھ اثر پڑتا ہے, اکثریت ایسوں ہی کی ہوتی ہے, اور یہ ایثار غالباً انہی سے متعلق ہے. راشد بھائی اس حوالے سے ایثار کچھ مزید وضاحت اور شیخساں.
جی, سخاوت کو جو لفظ ہے, یعنی اپنے پاس کوئی مال یا کوئی چیز موجود ہو اور فی الحال اس کی حاجت نہ ہو اور بندہ دوسرے کو دے دے تو یہ سخاوت کہلاتی ہے. لیکن سخاوت کا جو اعلیٰ درجہ ہے اس کو ایثار کہا جاتا ہے, کہ بندے کے پاس خود کوئی چیز ہو اور اس چیز کی اس کو حاجت بھی ہو, اپنی حاجت کو وہ ترک کر کے دوسرے کو اپنی ذات پر ترجیح دے دے. امام احمد حموی رحمت اللہ تعالی نے غمز عیون البصائر جو اشباہ و نظائر کی شرح ہے اس میں ایثار کی تعریف کی ہے کہ الایثار ان یوثر غیرہ بالشیء ما حاجته الیہ, کہ کسی چیز کی حاجت ہونے کے باوجود اپنی ذات پر کسی دوسرے شخص کو اس چیز میں ترجیح دینا, یہ ایثار ہوتا ہے. بنیادی طور پر علماء نے ایثار کی دو قسمیں کی ہیں. ایثار کس چیز میں ہوتا ہے؟ انسان اپنی خواہشات کو, اپنے حق کو ترک کر کے دوسرے کو ترجیح دے دے, یہ ہے ایثار فی النفس.
ٹھیک ہے,
نفس کی خواہشات کو ترک کرنا, اپنی حاجت کو ترک کر کے دوسرے کو ترجیح دینا, یہ ہے ایثار فی النفس. اور اس کی تعریف بھی بیان کی جاتی ہے, یہ محمود بھی ہے اور مطلوب بھی ہے. اور ایک ہوتا ہے ایثار فی القربت, کہ نیکی کے معاملے میں انسان بسا اوقات جو ہے وہ ایثار کرنے لگتا ہے. مثال کے طور پر علماء نے اس کی ایک مثال بیان کی ہے کہ کسی شخص کے پاس صرف اتنا کپڑا ہے کہ اس کا اپنا ستر چھپ سکتا ہے, تو اب اس کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ وہ کپڑا کسی اور کو دے دے اور اپنے جو ستر کا فرض ہے اس کو چھوڑ دے.
ٹھیک ہے, جماعت میں شامل ہونے والا
جی. اسی طرح پانی اتنا ہے کہ خود وضو کر سکتا ہے, ایک بندے کی وضو کرنے کا پانی ہے, اب دوسرا شخص آیا اسے بھی پانی کی حاجت ہے, تو اب یہاں یہ اجازت نہیں دی جائے گی کہ یہ خود وضو کو ترک کر کے دوسرے کو ترجیح دے. تو عبادت کے معاملے میں ترجیح نہیں ہوتی. امام ابن نجیم مصری رحمتہ اللہ تعالی نے ایک اصول بیان فرمایا کہ لئن الایثار انما یکون فی ما یتعلق بالنفوس, اثار کہاں ہوتا ہے؟ نفس کے معاملے میں ہوتا ہے، نفس کی خواہشات کے معاملے میں ہوتا ہے. لا فی ما یتعلق بالقرب والعبادات، قربت اور عبادت کے معاملات میں اثار نہیں ہوتا. اور صحابہ کرام کا جب ہم اثار دیکھتے ہیں تو رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے اثار کی شان کو قرآن مجید میں بھی بیان فرمایا، سورہ حشر کی آیت نمبر 9 میں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ یہ اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود حاجت مند ہوں. جی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی ایک پیاری روایت ذکر فرمائی کہ ایک صحابی رسول کو بکری کا سر تحفے میں دیا گیا، تحفتاً دیا گیا، تو آپ نے اس کو قبول فرمایا اور آپ کے دل میں خیال آیا کہ میرے قریب میں جو بسنے والا میرا مسلمان بھائی ہے شاید اس کو حاجت زیادہ ہو، تو آپ نے وہ بکری کا سر اپنے پڑوسی کی طرف ہدیہ بھیج دیا. اب وہ صحابی رسول تھے، ان کے دل میں بھی یہی ارادہ اور یہ خیال پیدا ہوا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اور آپ کی تربیت کی برکت تھی، انہوں نے دوسرے پڑوسی کو دے دیا، حتیٰ کہ 7 گھروں سے گھوم کر وہ پہلے صحابی کے پاس پہنچ گئے. صحابہ کرام کا یہ انداز تھا کہ اپنی جان پر دوسروں کو ترجیح کرتے تھے.
یہ ایثار ہے. اور واقعی میں جو راشد بھائی نے بات کی، وہ تو کہاں ایثار کرنا اللہ تعالیٰ کو راضی کرے گا، کہاں ایثار کرنے پہ ثواب ملے گا، کہاں نہیں ملے گا. ہم دیکھتے ہیں دنیاوی معاملات میں بہت ساری جگہوں پہ دیکھتے ہیں عدنان بھائی کہ جہاں پہ ایثار نہیں کرنا چاہیے وہاں پہ کر رہے ہوتے ہیں، اور جہاں پہ کرنا چاہیے وہاں نہیں کر رہے ہوتے. اچھا، ایثار ایک راشد بھائی ایسی چیز بھی ہے کہ مفت میں بھی حاصل ہو جاتا ہے، یعنی نا اس پہ مال و دولت خرچ کرنے کی اتنی حاجت نہیں پڑتی. بعض اوقات ایسی بھی کنڈیشنز پائی جاتی ہیں کہ وہ بغیر کچھ خرچ کیے آپ بہت کچھ کما لیتے ہیں. تو صحابہ اکرام علیم رضوان کی اگر ہم زندگیاں دیکھیں، جیسے راشد بھائی نے ایک مثال بھی دی کہ یہ سری کے تحفے والی، کہ وہ گھوم پھر کے جو ہے وہیں آ گئی جہاں سے چلی تھی، تو یہ تو پائی جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے دوسری مثال دی وہ ایثار فی القربت، ٹھیک ہے. تو اب یہ جو ہے اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں، وہ جو مجھے آپ یہ بیان کر رہے تھے اور میرے ذہن میں وہ روایت گھوم رہی تھی کہ جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پورا مال لے کر آئے اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اپنا نصف مال لے کر آئے. اس دن جو جملے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ادا فرمائے کہ اس دن میں نے جان لیا کہ نیکی کے معاملے میں، صدقہ و خیرات میں صدیق اکبر سے آگے نہیں نکل سکتا. اگر اس کے ذرا ڈیپ میں جائیں سبحان بھائی، تو اس کے پیچھے یہ جذبہ نکلتا ہے کہ وہ چاہتے یہ تھے کہ نیکی قربت ثواب سمیٹنے کے معاملے میں میں آگے رہوں.
قرآن مجید کا حکم بھی ہے فاستبقوا الخیرات، نیکی کے معاملات میں سبقت کرو.
عدنان بھائی آپ کی طرف آؤں گا اور مختصر گفتگو کے بعد انشاءاللہ کال کی طرف بھی ہمیں بڑھنا ہے. یہ ساری جو گفتگو ہو رہی ہے، اہل بیت اطہار کی سخاوت جو ہے وہ کیسی تھی، ان کی جو زندگیاں ہیں ہمارے لیے یقیناً مشعل راہ ہیں اور ہم ان سے محبت بھی کرتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین، کرنی بھی چاہیے، تقاضے ایمانی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو باتیں بیان ہو رہی ہیں اس کو اپنی پریکٹیکل زندگی میں لے کر آنا ہے. ان افراد کی جو شان تھی، ان کی جو شوکت تھی، ان کے جو فضائل و کمالات تھے عدنان بھائی، اسی کے تحت یہ ایثار جو ہے، ان کا سخاوت جو ہے، اس کو کیسے بیان کریں گے؟
سبحان اللہ. حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان ہوں یا اہل بیت اطہار ہوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے چونکہ براہ راست فیض یافتہ ہیں، تو ان کی سیرت کے اندر ایثار کے بھی بے شمار واقعات موجود ہیں اور سخاوت کے بھی موجود.
سبحان اللہ.
حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ آپ کی گوش گزار کرنا چاہوں گا مدنی چینل کے ناظرین. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ادا فرما رہے ہیں، کوئی شخص آیا، اس نے صدا دی آپ کے گھر کے باہر اور کچھ اشعار کہے جس کے اندر اس نے اپنی ضرورت کو بیان کیا کہ مجھے جو ہے وہ رقم کی ضرورت ہے. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز کو مختصر کیا، اپنے غلام کو آواز دی، ارشاد فرمایا کہ بھئی اس شخص کو دیکھو، یہ جو سوال کرنے والا ہے. اس نے روکا. اب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام سے فرمایا کہ تمہارے پاس گھر کے اخراجات میں جو رقم میں تمہیں دیتا ہوں اس میں سے کیا بچا ہے؟ عرض کی کہ حضور 200 درہم موجود ہیں میرے پاس، جو گھر کے اندر فلاں کام ہے اس کے اندر صرف کرنے ہیں، فلاں کام ہے صرف ہونے ہیں، اتنے اس طرح کر کے مختلف کاموں میں گنوا دیا. ارشاد فرمایا یہ ساری کی ساری رقم اٹھا کے اس فقیر کو دے دو، ہم سے زیادہ حاجت مند یہ شخص.
اللہ ہے.
تو یہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک انداز ہے. ضرورت ہے گھر کے اندر اور یہ رقم خرچ ہونے والی ہے، اس کے باوجود آپ نے اس شخص کو، سائل کو ترجیح دی اپنے معاملات پر اور آپ نے ساری کی ساری رقم صدقہ اور خیرات کروا دی. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ایک بار ایک شخص کے پاس سے آپ کا گزر ہوا، بکریاں چرا رہا تھا وہ. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس کے قریب سے گزرے تو اس نے آپ کو پہچان لیا، آپ کی عزت تعظیم توقیر کرتے ہوئے اس نے تحفتاً ایک بکری پیش کی آپ کو.
سیکھی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیں ہمارے اسلاف کا ایسا مبارک انداز ہے، رقم پیسہ فائدہ آ رہا ہے، آنکھیں بند نہیں ہیں جدھر سے مرضی آئے، بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے اس معاشرے میں غلام جو ہے وہ بھی بکریاں چرایا کرتے تھے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم آزاد ہو یا غلام ہو؟ اس نے کہا جی میں غلام ہوں.
ٹھیک.
آپ نے بکری واپس کر دی، ارشاد فرمایا کہ یہ میں نہیں لوں گا. اس نے کہا حضور یہ آپ لے لیجئے، یہ میری ہے، اس کا مالک میں ہوں، آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لے لی. جب اس نے تصریح کر دی اس بات کی، اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس تشریف لا کر، آپ نے یہ کیسے کریم ہے، کیسے عطا فرمانے والے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ بھی اس کے مالک کے بارے میں پتا کرو، اس کا مالک کون ہے. معلومات کی گئی، آپ نے اس غلام کو بھی خریدا،
اللہ،
اس سارے کا سارا بکریوں کا بھیڑوں کا ریوڑ بھی خریدا.
اللہ.
جب وہ دونوں چیزیں آپ کے پاس آ گئی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلام سے فرمایا جا میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر.
اللہ.
نہ صرف غلام کو آزاد کیا، ارشاد فرمایا یہ جو سارا بکریوں اور بھیڑوں کا ریوڑ ہے یہ بھی تجھے ہبہ کر دیا.
واہ.
یہ بھی تجھے تحفتن دے دیا.
تو
یہ ایسے کریم ہیں، اسلام کے اندر غلامی کو یوں ختم کیا گیا ہے.
واہ.
کہ وہ لوگ جو غلام تھے، اسلام نے آپ دیکھیں کفارات ہے، دیگر معاملات ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں غلام آزاد کرنے پر جو ہے وہ جو گناہ اور جو بار تھا اس کے خاتمے کو معلق کیا گیا ہے. اور ہمارے اسلاف رحم اللہ الکریم کا بھی یہ مبارک انداز رہا ہے، آپ نے اسے غلام کو آزاد بھی کر دیا اور جو مال و دولت تھا وہ بھی اس کے حوالے کر.
عدنان بھائی اسی بات سے ریلیٹ کروں گا کہ اگر ہم دیکھیں نا تو اسلام کا مزاج غلام بنانا نہیں ہے، غلامی سے آزاد کرنا ہے، انسانیت کو آزاد کیا.
بعض معاملات میں جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو آپ نے ایک موقع پر ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا اپنے قاضی کے لیے، گورنر کے لیے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کی ماؤں نے انہیں آزاد پیدا کیا ہے، تم نے انہیں غلام بنا لیا ہے. تو اسلام نے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں وہ غلاموں کو آزاد کرنے کی ہیں.
یہ عافیت والا راستہ ہے اور یہ حکمت عملی کے ساتھ دین اسلام نے غلامی کو ختم کیا. آپ کی کالز لیں گے انشاءاللہ عزوجل. اور یہاں عدنان بھائی کے ایک جملے کو میں چاہوں گا کہ آپ اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجائیں کہ اسلاف کرام علیم رضوان کے حوالے سے جو فرمایا کہ جب ان کے پاس کوئی چیز آ رہی ہوتی تھی، کوئی نعمت آ رہی ہوتی تھی، تو ایسا نہیں تھا کہ آنکھیں بند کی اور جناب رکھ لو، بلکہ آنکھیں بند کر کے کہا کہ جیب میں ڈال دے، ایسا کچھ نہیں تھا، اور وہ جو ہے دیکھتے تھے. آج ہم اپنا محاسبہ کریں کہ اور دوسری چیز جب دینا ہوتا تو آنکھیں بند کر کے دیتے تھے، لیکن لیتے ہوئے آنکھیں کھلی رکھتے تھے. آج میں اور آپ غور کریں کہ ہمارا معاملہ شاید اس کے برعکس چل رہا ہے، اور ہم لیتے ہوئے کوئی چیز آ رہی ہے تو آنے دو اور جا رہی ہے تو جانے نہ دو، اس کیفیت میں ہم شکار ہیں. اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے. جی
انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت بیان کی، اگر اسی تسلسل کو باقی رکھتے ہوئے کال سے پہلے میں امام حسن کی سخاوت
بالکل بیان کر.
حضرت سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ کون ہیں، اگر امام حسن کو دیکھا جائے تو آپ نواسے کس کے ہیں، آپ کے نانا کون ہیں سید الانبیاء، آپ کے والد کون ہیں حضرت علی سید الاولیاء، آپ کی والدہ کون ہیں سیدۃ النساء، اور آپ کے چھوٹے بھائی کون ہیں سید الشہداء، اور آپ خود کیا ہیں سید الاسقیاء. سخاوت میں آپ کا ایک نام تھا، امام علیہ سنت آپ کی تعریف بیان کرتے ہیں، حسن مجتبی سید الاسقیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام. حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک عرابی بادیہ نشین دیہات کا رہنے والا شخص آیا اور اس نے اپنی حاجت کے لیے سوال کیا. جیسے اس نے سوال کیا تو حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خادم سے فرمایا کہ خزانے میں جتنا مال ہے نا سب لے آؤ. اس وقت جب خادم نے جا کے خزانے میں مال دیکھا تو تقریباً 10,000 درہم تھے، چاندی کے سکے.
ٹھیک ہے،
10,000 درہم تھے. خادم لے کر آیا اور حضرت امام حسن مجتبی سید الاسقیاء نے وہ سارے درہم، وہ سارا مال اس شخص کو دے دیا. اس شخص نے حیرت سے عرض کی، یا سیدی میں نے تو صرف حاجت کے لیے سوال کیا ہے، ابھی تفصیل تو بیان نہیں کی کہ مجھے کتنا مال چاہیے، میرا مسئلہ کیا ہے. تو حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اہل بیت، ہم صحابہ کی سخاوت کرنے کی عادت ایسی ہے، مفہوم میں ذکر کر رہا ہوں، کہ ہمارے نفوس سائل کے سوال کرنے سے پہلے عطا کرنے کے عادی ہیں تاکہ سائل کی پیشانی شرم سے پسینہ آلود نہ ہو.
تو یہی انداز ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. آپ کی کالز لیں گے. جی
سگے عطار محمد فاروق عطاری، ہند کرناٹکا کے شہر کولار سے بات کر رہا ہوں. تو میرا سلسلے میں سوال یہ تھا کہ اگر کوئی شخص رائے خدا میں ایسی چیز دیتا ہے جو اس کے ابھی فی الحال کام کی نہیں ہے، لیکن یہ تو اچھی ہی بات ہے کہ اسے ضائع کرنے سے، پھینک دینے سے یا ویسے ہی پڑے رہنے دینے سے کسی مطلب اچھے کام میں خرچ کرنے کے لیے دے دیا، اگرچہ یہ اس کے کام کے نہیں ہے لیکن جس کو دے رہا ہے کم از کم اس کے تو کام آ جائے گی، کیا اس پر ثواب ملے گا یا نہیں؟
ٹھیک ہے جی مفتی صاحب، کوئی چیز ابھی فی الوقت اپنے کام نہیں آ رہی لیکن وہ کسی دوسرے کو دے رہا ہے؟
دیکھیں اصل تو یہ کہ کوئی بھی حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے، اس کو اگر حاجت اور ضرورت ہے اور ان کے پاس وہ چیز استعمال میں نہیں آ رہی تو یہ اگر اس کو دیتے ہیں حسن نیت کے ساتھ، اس کی وہ محتاجی دور کرتے ہیں اور اس کی مدد کرتے ہیں تو انشاءاللہ ضرور ثواب کے حقدار ہوں گے، کہ جو بندہ کسی کی مدد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی بھی مدد فرماتا ہے۔
تو شاید ان کے ذہن میں ایک بات یہ بھی ہو کہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں تو پسندیدہ، محبوب، اچھی، عمدہ چیز دو، تو عمدہ چیز تو نہیں دی، عمدہ سے کم درجے کی دی ہے تو بھی اجر و ثواب ملے گا؟
دیکھیں اجر و ثواب کا جو معاملہ ہے کہ اگر کوئی کھجور کا دانہ بھی راہ خدا میں دے رہا ہے تو ثواب سے محرومی نہیں ہے،
کیا بات ہے؟
اب اگر کوئی لاکھوں کروڑوں روپے دے کر احسان جتلائے
اللہ،
تو وہ سارا جو اس نے کیا کرایا تھا احسان جتلا کر وہ اپنی نیکیوں کو برباد کر سکتا ہے
اللہ۔
تو اب یہ ہے کہ جو چیز حاجت اور ضرورت سے زائد ہے لیکن کسی مسلمان کی حاجت میں وہ آ رہی ہے اور اس کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں تو ضرور اس کو پیش کرنا ایک اجر و ثواب کا کام ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ثواب بالکل نہیں ملے گا،
ٹھیک،
ثواب ملے گا لیکن ثواب کے چونکہ درجات ہیں،
ٹھیک ہے،
جو چیز جتنی آپ کو آپ کی حاجت و ضرورت کی تھی آپ اتنا اپنی حاجت و ضرورت کے مقابلے میں دوسرے مسلمان کو ترجیح دیں گے اور اپنے آپ سے وہ چیز دور کر دیں گے، دوسرے کی حاجت پوری کر دیں گے تو اجر و ثواب بڑھ جائے گا۔
ٹھیک ہے مصطفی، اس کو ایک جملے میں اگر بولیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ جتنی بڑی قربانی ہوگی اس کا ثواب اتنا بڑا ہوگا،
بالکل،
اور جتنی مطلب پھر درجہ پر درجہ کم،
وہ ایک ہے نا کہ میزان عمل پر وزن دار جو ہوگا عمل،
جی،
وہ کام جو دنیا میں جتنا زیادہ مشکل ہوگا آخرت میں وہ اجر و ثواب میزان عمل پر زیادہ وزنی ہوگا، تو یقیناً اپنی تنخواہ کا اگر کوئی 1% حصہ یوں نکال دیتا ہے غریبوں کے لیے اس میں اور 10% حصہ نکال دینے میں فرق ہے، کوئی 15-20% حصہ اگر اپنی تنخواہ کا نکالتا ہے فرق ہے، تو جتنی زیادہ نفس پہ شاخ گزرے گا اتنا اجر و ثواب بڑھے گا۔
افضل العبادت احمدہ، جزاک اللہ۔ اگلی کال دیجیے۔
سر میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے آپ سے، درود شریف پڑھنے کے لیے کیا وضو ضروری ہے یا وضو کے بغیر بھی نقصان پڑھ سکتا ہے؟ جی
ٹھیک ہے جی، جی سر،
لیکن درود شریف پڑھنے کے لیے با وضو ہونا یہ شرط نہیں ہے،
ٹھیک،
بغیر وضو بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں، البتہ وہی ہے کہ جتنا ادب احترام اور جتنا بہت زیادہ آداب کا خیال رکھیں گے تو اہتمام کرنے سے اجر و ثواب انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی زیادہ نصیب ہوں گی۔
ٹھیک، اگلی کال دیجیے۔
ہند گجرات جام نگر سے سگے اتار محمد ساجد اتار عرض کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ سلسلہ فیضان صحابہ اور اہل بیت جاری و ساری ہے، نعت خواں اسلامی بھائی سے عرض کے کلام سنا دیجیے۔ سرتا بقدم ہے بتن سلطان زمن پھول،
ٹھیک ہے جی، عادل بھائی طرز بھی بتا دیے انہوں نے، نوٹ ڈاؤن کر لیں۔ اگلی کال دیجیے۔
مظہر اقبال اتاری مرکز الاولیاء لاہور۔ ماشاء اللہ عز و جل، آج کا سلسلہ بہت ہی پیارا ہے، مدینہ مدینہ ہے، تو صوبان بھائی ماشاء اللہ عز و جل، آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ حضور آپ ہمیں یہ ارشاد فرمائیں کہ آپ کا بیان سن کے دل بہت خوش ہوتا ہے اور ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ ہم اس طرح مدنی پھول دیں، دعوت اسلامی کا کام کریں دنیا جہاں میں، تو آپ ہمیں بتائیں کہ یہ بیان ہم کس طرح کر سکتے ہیں، ہم کیا کریں اور اس طرح ہم بیان کریں اور دعوت اسلامی کا کام دنیا بھر میں آگے لے کر جائیں۔
ٹھیک ہے جی صوبان بھائی، یہ کیا بات ہے، آپ نے مرکز الاولیاء والوں کو اتنا اسپیس نہیں دیا ہوا کہ آپ سے پوچھ لیں، آپ مدنی چینل پہ نظر آ رہے ہیں تو کال کر رہے ہیں۔ اب دو سوال ہو گئے، ایک میرا اور ایک ان کا۔
اللہ تعالیٰ برکت دے ان کو، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ بیان میں اخلاص دے، اصل تو یہی کسوٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ یہ سب سے پہلے تو جو میرے لیے سنت طریقہ ہمیں ارشاد فرمایا کہ دیکھ کر بیان کیا جائے اور کانفیڈنس سے بیان کیا جائے، یہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے جو کہ جنرل جو اچھے بیانات کرنے والے افراد ان کے بارے میں بتا رہا ہوں،
ٹھیک ہے،
جو واقعی اچھے بیان کرتے ہیں۔ دوسرا، جس وقت کانفیڈنس لیول آپ کا اچھا ہوگا آپ اچھا ڈلیور کریں گے۔ ایک بات مہروز بھائی، میں آپ سے اپنے محترم علماء کرام سے اور مدنی چینل کے ناظرین سے عرض کروں، دنیا کے اندر زندگی میں جو ڈفرنس پیدا کرتی ہے نا وہ کانفیڈنس لیول بہت پیدا کرتا ہے.
ٹھیک ہے.
خاص طور پہ وہ بندہ جو پروفیشنل اور ایکسپرٹ ایڈوائس رکھتا ہے.
ٹھیک
ہے. وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے جس کو اس دنیا میں ایکسپرٹ ایڈوائس کا ایک حق ملا اور اس کے پاس یہ رائٹ ہے. اب غور کریں کہ جب مریض کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے
جی.
اگر وہ ڈاکٹر خود کانفیڈنٹ نہیں ہے اپنے جی. مرض کی تشخیص میں اور بتانے میں, اس بیچارے مریض کا کیا حال ہوگا.
ٹھیک.
ان کی الگ سے تربیت ہوتی ہے جس میں ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے حوصلے کو کس طرح جمع رکھنا ہے, جب آپ نے مریض سے بیماری شیئر کرنی ہے کتنی شیئر کرنی ہے, کس انداز سے شیئر کرنی ہے. اگر وہ پھسل گیا تو مریض تو کہیں کا نہیں رہے گا.
ٹھیک.
عام طور پہ یہ بیان کرنے کے لیے پریزنٹیشن سکلز کے کورسز بھی ہوتے ہیں, اب تو ہر جگہ پر ہی آ گئے کہ جو کچھ آپ نے کیا آپ اس کو پریزنٹ کیسے کر سکتے ہیں, یہ ایک بڑی بات ہے. اور انٹرویو کرنے کی سکلز کے یہ امتحانات وغیرہ اور کورسز اور ریفریشر کورسز ہوتے ہیں, تو اس چیز کو پہلے دیکھا جائے کہ جو کچھ آپ تیار کر رہے ہیں اس کے لیے بیسٹ سورس تیار کریں, کریڈیبل سورس رکھیں جہاں سے وہ چیز مصدقہ ہو. آپ کو اپنے اوپر تو اعتبار اور بھروسہ ہو, جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جس طرح آج آپ سے کچھ گفتگو ہو رہی تھی, یہ مضبوط رہیں کہ آپ نے کس انداز سے بات کرنی ہے, اپنے انداز کو چھوڑے نا.
ٹھیک ہے. نیچرل رہے,
نیچرل رہے. جو لوگ آپ کو سن رہے ہیں وہ اس بات کو بڑی جلدی بھانپ رہیں گے کہ آپ امیٹیٹ کر رہے ہیں کہ آپ نیچرل ہیں, کہ آپ نقل مار رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں یا پھر آپ نیچرل فلو میں جا رہے ہیں. جب آپ نیچرل فلو میں جائیں گے آپ بیسٹ پرفارم کریں گے. جب آپ نیچرل فلو کو ڈی ٹریک کریں گے آپ کی پرفارمنس کی وہ ڈی ٹریکنیس جو ہے وہ ٹریک ڈاؤن ہو جائے گی.
ٹھیک ہے جی. ماشاء اللہ صوبان بھائی نے مدنی پھول دیے, اور یہاں میں بھی حصہ ڈال دوں صوبان بھائی آپ کی اجازت, سوال تو آپ سے تعلق میں حصہ ڈال دوں اس میں, کیونکہ مدنی چینل کے ناظرین کو انشاءاللہ عزوجل سے بہت فائدہ ہوگا. جو باتیں ہم نے بڑوں سے سیکھی ہیں اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ جب آپ بیان کرنا شروع کرتے ہیں نا تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم بیان کر رہے ہیں یا بات کر رہے ہیں, ایکس وائی زیڈ گفتگو ہی ہے بیان. اور یہ صوبان بھائی نے جو بات کی کہ اصل چیز یہ ہے کہ آپ اپنا مقدمہ پیش کیسے کرتے ہیں, آپ اپنا معافی ضمیر بیان کیسے کرتے ہیں, آپ کے دل میں جو بات ہے اس کی پریزنٹیشن کیسے دیتے ہیں. بعض اوقات ہوتا ہے کہ بات بڑی پیاری ہوتی ہے, بہت اچھی ہوتی ہے, بہت اتھینٹک ہوتی ہے, دوسرے کے لیے بھی بڑی رغبت والی ہوتی ہے, لیکن پریزنٹیشن اسکلز نہیں ہوتی یا پریزنٹیشن کی وہ پاور بندے کے پاس نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے. اس کو کوئی زیادہ پاورفل پریزنٹیشن کے ساتھ پیش کرتا تو وہ زیادہ افیکٹ کرتی, لیکن وہ نہیں ہوتا. یہاں میں یہ عرض کروں گا کہ کسی بھی مبلغ, کسی بھی خطیب, کسی بھی اسلامی بھائی کو دیکھ کر کبھی یوں نہیں سوچئے کہ مجھے ایسا ہی بننا ہے, ایسا ہی بننا ہے, ایسا نہیں سوچئے گا. وجہ کیا ہے کہ وہ ایک دور سے گزر کر نا صوبان بھائی, ایک اسٹیجز سے گزر کر اس مقام پہ پہنچا ہے. اگر میں چاہوں کہ میں فوراً جمپ کر کے وہاں پہنچ جاؤں تو ایسا نہیں ہوتا. دنیا کے معاملات میں بھی ایسا ہوتا ہے, دینی معاملات میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے جس کی 10 فیکٹری ہیں, آپ سپوز کر لیں 10 میلز ہیں اس کی, اور وہ ملینئر ہے اور ٹھیک ٹھاک اس کی انکم ہے, دولت ہے, سب کچھ ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں, ہم کہتے ہیں یار اس نے یہ پڑھا تھا اور پھر یہ کام کیا اور یوں ہو گیا, یوں ہو گیا, یہاں پہنچ گیا ہے تو مجھے بھی یہاں پہنچ جانا چاہیے. تو بالکل پہنچ سکتے ہیں آپ, ناممکن نہیں ہے. جب وہ پہنچے ہیں تو آپ بھی پہنچ سکتے ہیں, لیکن ایک چیز ہوتی ہے کہ سفر کی جو مراحل ہیں وہ آپ کو طے کرنے ہوں گے. کتنا ہی قابل بچہ ہو, کتنا ہی قابل اسٹوڈنٹ ہو, وہ اچانک سے جو ہے وہ ماسٹر لیول پہ نہیں پہنچ سکتا. اسے بہرحال اپنی کلاسز جو ہیں وہ اٹینڈ کرنی پڑیں گی اور ایئرلی بیسس پہ اسے ایگزام دینے ہوں گے. صوبان بھائی یہی ہوگا نا زیادہ سے زیادہ.
اس میں آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں کہ ایکسپیرینس سب سے بہترین چیز ہے. دنیا کی وہ نیشن اس وقت جہاں پہ ایجوکیشن بہت زیادہ ہے, وہاں پر بھی اسٹیج فیئر اور پبلک فیئر کو اوور کم کرنے کے لیے بہت کوشش کی جا رہی ہے, کہ پبلک اسپیکنگ کا فیئر ہوتا ہے بہت زیادہ. اب دیکھیں ویسے تو وہ بات اپنی جگہ ہے کہ اگر ہم جس طرح اسلامی بھائی ہیں یہ اور یہ یہی چاہ رہے ہوں گے کہ بیان کریں, سنت بھرا بیان کریں, دعوت اسلامی کا پیغام پہنچائیں, کسوٹی وہی ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے. لیکن اس میں انفلیشن ڈیفلیشن آف وائس کا بہت اثر ہوتا ہے. آپ آواز کو کہاں اوپر کرتے ہیں, کہاں نیچے کرتے ہیں, آپ کی وربل اور نان وربل کمیونیکیشن کا بہت اثر ہوتا ہے. آپ نے ہاتھ کو کہاں ہلانا ہے, کہاں رکھنا ہے, کہاں نیچے کرنا ہے. اور اس کے بعد پھر ود دا پیسج آف ٹائم آپ آڈینس کا فیڈ بیک لیتے ہیں, آڈینس جو فیڈ بیک دیتی ہے آپ اس کے ساتھ بات کرتے ہیں, پھر آڈینس کو کس طریقے سے ٹیکل کرتے ہیں, کون سی بات کہاں کرنی ہے, کون سی بات کہاں نہیں کرنی, اس کو دیکھتے ہیں. اپنی بات کو سجانا کیسے ہے, سنوارنا کیسے ہے, کون سی لینگویج یوز کرنی ہے. تو آپ بالکل ٹھیک فرمائے کہ یہ سب ایکسپیرینس سے آتا ہے,
ایکسپیرینس سے آتا ہے. نہیں تو یوں ہوتا ہے کہ اشارے یوں ہو رہے ہوتے ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں اور میں کیا کہہ رہا ہوں, یوں ہو جاتے ہیں, الٹے اشارے ہو جاتے ہیں. تو بہرحال یہ ساری چیز یہی ہے کہ رضائی الہی کے لیے کرتے رہیے اللہ عزوجل کے ثواب کی امید پر,
اور امیر علیہ سنت بڑا پیارا ایک مدنی پھول ارشاد فرماتے ہیں، میں اپنے الفاظ میں اسے دہراتا ہوں، اسے ہرجے جہاں بنا لے ہر بیان کرنے والا، ہر مدنی پھول دینے والا، کہ میں جو بھی گفتگو کر رہا ہوں اس کا سب سے پہلے جو مخاطب ہے وہ میں ہوں، مخاطب تو ہوں ہی میں لیکن مخاطب بھی سب سے پہلا میں ہی ہوں۔ تو مخاطب سے مراد یہ کہ جس سے آپ خطاب کر رہے ہیں، جس کو آپ سنا رہے ہیں، تو آپ صرف کہنے والے نہ بنے بلکہ سننے والے بھی بنے۔ اور ایک مدنی پھول اس سے یہ بھی ہے کہ بہترین بولنے والے وہ افراد ہوتے ہیں کہ جو سننے کی زیادہ صلاحیت رکھتے ہیں، سننے کی فریکوینسی ان کی جتنی تیز ہوتی ہے وہ بولنے کی جو ان کی صلاحیت ہوتی ہے، استعداد ہوتی ہے، وہ بھی بڑھتی ہے۔ اگلی کال دیجیے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میرا نام محمد حسن اتاری ہے، میں دارالمدینہ راول پنڈی سے بات کر رہا ہوں۔ میں خان سے عرض ہے کہ یہ کلام سنا دے۔ اتاری کا چمن، اتاری کا چمن، کتنا میٹھا چمن، اتاری کا چمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بے شک اتار کا چمن بڑا میٹھا ہے اور آپ کا انداز بھی بڑا میٹھا تھا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، علم دین سے مزین فرمائے، مبلغ دعوت اسلامی بنائے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نعتیں پڑھنے والا بنائے۔ لیکن یہ نعت نہیں تھی، یہ منقبت تھی۔ انشاءاللہ عادل بھائی سے کلام بھی شامل کروانے، اور فی الحال جو ہے ہم ایک مدنی گلدستہ شامل کرنے لگے ہیں۔ جی،
حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک روز میں نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ آپ نے احد پہاڑ کو دیکھا، عاشق رسول پہاڑ۔ ہاں، عاشق رسول پہاڑ ہے، اور اس کے بارے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اور بڑی پیاری بات مفتی احمد یار خان نعیمی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے فرمائی کہ جس نبی سے پتھر کی محبت نہیں چھپی، ہماری محبت کیا چھپے گی؟ کون نبی سے کتنی محبت کرتا ہے ہمارے آقا سب جانتے ہیں۔ یہ عاشق رسول پہاڑ ہے، اور یہ جنت میں داخل کیا جائے گا، اور سبحان اللہ میلوں کا رقبہ ہے اس کا، بہت پھیلا ہوا پہاڑ ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کو دیکھا، فرمایا اگر یہ پہاڑ میرے لیے سونے بن جائے تو میں پسند نہیں کروں گا کہ ایک دینار بھی میرے پاس 3 دن سے زیادہ رہ جائے، سوائے اس دینار کے جسے میں ادائے قرض کے لیے رکھ چھوڑوں۔ احد پہاڑ بھی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، میں صدقہ کر دوں گا، سب لوگوں میں تقسیم کر دوں گا۔ اللہ اکبر، ہم سے زکات نہیں دی جاتی، لوگوں کا قرضہ ہی نہیں دیا جاتا، استغفر اللہ، نفس و شیطان کے چکر میں آ کر غریبوں کی مدد نہیں کی جاتی، غریب بہن کا خیال نہیں کیا جاتا، غریب بھائی کا خیال نہیں کیا جاتا۔ کیا شان سخاوت ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6 ہے، جلد 1 صفحہ 9، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں میں سب سے بڑھ کر سخی ہیں، سخاوت کا دریا سب سے زیادہ اس وقت جوش پر ہوتا جب رمضان میں جبریل امی سے ملاقات ہوتی۔ جبریل امی علیہ الصلوۃ والسلام ماہ رمضان کی ہر رات حاضر ہوتے، رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم ان کے ساتھ قرآن عظیم کا دور فرماتے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ خیر کے معاملے میں سخاوت فرماتے۔
ماشاء اللہ عز و جل۔ ہمارے پاکستان انتظامی کابینہ کے نگران حاجی شاہد اتاری مدظ اللہ العالی بہت پیارا بیان کرتے ہیں، بہت پیارے مدنی پھول دیتے ہیں، بڑا میٹھا لے جائے، اللہ تعالی ہمیں ان کا فیضان عطا فرمائے۔ صوبان بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، اور صوبان بھائی آپ سے سوال کریں گے، ہمارے سلسلے سے ریلیٹ ہی بنے گا یہ سوال بھی، کہ دنیا بھر میں جو بہت بڑی بڑی قربانیاں ہوتی ہیں یا بہت بڑا بڑا سیکریفائز جو ہوتا ہے، اس میں ایک چیز ہوتی ہے کہ ایمیگریشن، جسے آپ ہجرت کہتے ہیں نا، کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا، اپنا مال و اسباب لے کر کسی دوسری جگہ چلے جانا۔ اس حوالے سے ایک تو آپ کچھ انفارمیشن دیجیے ہمیں، کیونکہ آپ سے ہمیں انفارمیشن کی امید ہے۔ دوسرا یہ کہ ایک ہجرت ہوئی ہے، ہجرت مدینہ، کہ صحابہ اکرام علیم رضوان نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کی تعمیل میں ہجرت مدینہ کی ہے. اس کانٹیکسٹ میں بھی ہم جب دیکھتے ہیں تو بڑے ایک سخاوت کے ایثار کے مدنی پھول اور بہاریں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں. کیا فرمائیں گے
مہروز بھائی؟ لیٹ می کم ٹو دا پوائنٹ. یہ بہت اچھا آپ کا سوال ہے ہجرت کے حوالے سے. ابھی جو بات ہوئی تھی آپ نے جو فرمایا تھا نا اس کو میں ایک لائن میں سمیٹ کے پھر آتا ہوں.
جی جی.
کہ واقعی جب تک انسان بولتا رہتا ہے نا وہ وہی چیز دہرا رہا ہوتا ہے جو اس کے ذہن میں ہوتی ہے. نئی چیز تبھی جاتی ہے جب وہ سنتا ہے. لسننگ بہت امپورٹنٹ ہے.
جی.
ہجرت کے بارے میں وٹ آر دا بگیسٹ چیلنجز وچ دا ورلڈ از فیسنگ ناؤ؟ دنیا کون سے بڑے بڑے چیلنجز ابھی فیس کر رہی ہے اس پہ ہم بات کر.
ٹھیک ہے.
فرسٹ آف آل از فوڈ اینڈ سیکورٹی. کھانے کا چیلنج بہت زیادہ ہے. دنیا ہماری جو زمین ہے وہ 13 ارب افراد کا کھانا پیدا کر رہی ہے لیکن وہ پورا 7.5 ارب کو بھی نہیں ہو رہا اور تقریباً 8 میں سے 1 فرد وہ بھوکا بستر پہ جاتا ہے. اور یہ یو این او کا الگ سے ایک ایجنسی بنی ہوئی ہے جو فوڈ اینڈ سیکورٹی کو دیکھتی ہے. ایک کلائمیٹ چینج بہت زبردست امپیکٹ رکھ رہا ہے ہماری دنیا میں. کلائمیٹ چینج سے مراد آب و ہوا بدل رہی ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس صدی کے آخر میں ہماری زمین کا درجہ حرارت وہ 0.2 ڈگری سینٹی گریڈ بڑھ جائے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. زیادہ زلزلے آئیں گے, زیادہ سیلاب آئیں گے, گلیشیئرس پگھلیں گے.
ایکسپیکٹیشن ہے, یہ
ایکسپیکٹیشن ہے کہ یہ چیز خراب کرے گی. اور اسی طرح ایک چیز امیگریشن ہے, مہاجرین کا مسئلہ. یو این ایچ سی آر یونائیٹڈ نیشنز ہائر کمشنر آف ریفیوجیز جو ورلڈ وار ٹو کے بعد بنایا گیا ایک الگ سے ایجنسی ہے جو امیگریشن کو دیکھتی ہے. اب یہ امیگرینٹ جو مہاجرین ہیں اس وقت دنیا میں ان کی تعداد تقریباً 255 ملین ہے.
255 ملین
جو کہ دنیا کی آبادی کا 3.3% ہے. اور اگر ان ساروں کو ایک ملک کی صورت میں اکٹھا کر دیا جائے تو یہ دنیا کا 5واں بڑا ملک بنے گا. اب دیکھیے ہجرت کا جو ایک پرنسپل ہمیں ملتا ہے امیگریشن کا, ایوری پرسن مسٹ ہیو کمپلیٹ لبرٹی ٹو لیو ایٹ ہز ہوم لینڈ. ایک بندے کو پوری آزادی ہونی چاہیے کہ اپنے آبائی گھر میں جو اس کا آبائی گھر ہے پرانا جہاں رہتا ہے وہاں ضرور رہے. اگر وہ زبردستی ہجرت کرتا ہے یعنی اب اگر رہ رہا ہے تو اس کی جان کو خطرہ ہے, اس کو میڈیکل نہیں ملے گا, اس کو تعلیم حاصل نہیں ہوگی, تو اگر وہ ان حالات کے اندر ہجرت کرتا ہے تو یہ غلط ہے اور اس سے کھیوس پیدا ہوتا ہے. لیکن اگر وہ اپنی مرضی سے ہجرت کرتا ہے تو یہ جو ہجرت ہے والنٹریلی, اس سے علم و ثقافت بڑھتا ہے. جس طرح ہمارے مدنی قافلے جاتے ہیں, علماء دوسرے ملکوں میں سفر کرتے ہیں, تو یہ جو چیز ہے یہ بڑی ہوگی اور بہتر ہوگی. اب مہروز بھائی دیکھیے مہاجرین کے بارے میں ڈیلی خبریں آتی ہیں, کشتیوں کے اندر جا رہے ہیں انلیگل امیگرینٹس جو ہوتے ہیں, کشتیاں ڈوب جاتی ہیں, سینکڑوں جانے ضائع ہو جاتی ہیں. اب دیکھیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے سب سے بڑھ کر قابل تقلید نمونہ ہے. ہجرت مدینہ جو مکہ شریف سے مدینہ شریف آئے ان کے پاس مال نہیں تھے, پراپرٹیز نہیں تھیں, اور ایک بہت بڑا گروپ بن گیا مہاجرین کا. ایک
چھوڑ کر آئے تھے, مال و اسباب تو تھا لیکن ظاہری بات ہے مکے میں چھوڑ کر آئے.
اور اب ظاہری بات ہے وہاں پر ایسے حالات تھے جو کلیش تھا, ایک گروپ بن گیا سامنے. اور یہ لیڈنگ ٹو اکنامک ڈیڈ لاک تھا. دیکھا جائے تو معیشت کو وہ نقصان پہنچے گا. نئی نئی ریاست ابھی قائم ہو رہی ہے اور سامنے اتنا بڑا گروپ ہے ان لوگوں کا جن کے پاس نہ مال ہے نہ پراپرٹیز ہیں. اور مہاجرین کا مسئلہ کتنا بڑا میں پہلے آپ کو بتا چکا, نہیں حل ہوتا, حکومتوں سے حل نہیں ہوتا, لڑائیاں ہو جاتی ہیں, بہت کچھ ہوتا ہے. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا شاندار ادھر ایک مثال دیکھیے. آپ نے ایک مہاجر کو بلایا, ایک انصار کو بنایا, دونوں کا ہاتھ پکڑ کے دونوں کو بھائی بھی بنا دیا. ایشو ریزالو, پرابلم سالوڈ, 2 منٹ کے اندر ساری پرابلم سالو ہو گئی. اور پھر یہ چیز کتنی زبردست انداز سے ڈیل کی گئی. جو انصار تھے ان کا اثار ایک بے مثال شاہکار بن گیا. قرآن مجید نے فرمایا وہ جنہوں نے ان مہاجرین سے پہلے شہر کو اور ایمان کو ٹھکانہ بنا لیا. تو اس آیت میں جو انصار صحابہ کرام تھے ان کی تعریف کی گئی. اور اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جنہوں نے مہاجرین سے پہلے یا ان کی ہجرت سے پہلے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے اس شہر مدینہ کو اپنا وطن اور ایمان کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا, اسلام لائے اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری سے 2 سال پہلے مسجدیں بنائیں, ان کا حال یہ ہے کہ وہ اپنی طرف ہجرت کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں اور اس کا عملی ثبوت دیتے ہوئے اپنے گھروں میں انہیں ٹھہراتے اور اپنے مالوں میں نصف کا انہیں شریک کرتے ہیں اور اپنے دلوں میں اس مال کے بارے میں کوئی خواہش اور طلب نہیں پاتے جو انہوں نے مہاجرین کو دیا. دس از اے سپلینڈڈ ایگزامپل فار دا انٹائر ورلڈ اپ ٹل دا ججمنٹ ڈے. یہ آخر تک ہر انسان کے لیے مہاجرین کے حوالے سے بہترین نمونہ ہے.
صحیح بات ہے، یہ جو ہماری ہجرت کا واقعہ ہوا ہے، ہجرت مدینہ کا واقعہ، اور اس میں جس میں راشد بھائی جو اشارہ دیا نا، مطلب ہم نے تو ابھی اشارہ دے دیا، ظاہر سی بات ہے پوری ڈیبیٹ تو ہم یہاں نہیں کر سکتے عدنان بھائی، جو اگر ہم کتب احادیث دیکھیں صاحب کہ کتب احادیث میں صحابہ کرام علیہم رضوان کے ایثار کے، قربانی کے، اور اپنے ایک برادر ہوڈ، ایک بھائی چارے کی جو کیفیت بنی، اس میں جو واقعات رونما ہوئے وہ ایسے ہیں کہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ برادر ہوڈ اور بھائی چارے کی جو کیفیت ہے، اور مستقل بنیادوں پہ دیے تو نا، یعنی اس نے اپنی آدھی زمین دی نا تو دے دی، مالکانہ حقوق کے ساتھ دے دی، آریتن نہیں دی کہ واپس دے دینا جب فراغ دستی آ جائے، نہیں دے دی. تو اسی طریقے سے ہر چیز کے معاملے میں دیکھا گیا. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں، آج مطلب بھائی بھائی، بہن بھائی، یعنی خونی رشتے جو ہیں، جو ایک ماں باپ کی اولادیں ہیں، ان کے اندر بھی اس قسم کا ایثار اور قربانی کا جذبہ دیکھنے میں کم کم ہی ملتا ہے. بلکہ آپ تو دارالفتہ میں اس کا تجربہ ہوگا آپ کو کہ کیسے کیسے، مطلب کیا بولیں، شاہکار تو نہیں بول سکتے، تنزن میں بولوں تو شاہکار آتے ہیں کہ یعنی روح کانپ جائے کہ یار یہ بہن بھائی ہی ہیں، واقعی میں یہ ایک ہی ماں باپ کی اولادیں ہیں، یہ واقعی میں ایسے خونی رشتوں سے منسلک ہیں. اور خون ہے تو کہاں ہے، اگر لال ہے تو کیسے رہ گیا لال، نہیں تو ایسا لگتا ہے محاورے کی زبان میں کہ خون سفید ہو گئے. یوسف بھائی ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
یوسف بھائی خیریت سے ہیں، طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟
اللہ رسول کا بڑا کرم ہے، احسان ہے مالک کا.
یوسف بھائی موضوع ہمارا کہ صحابہ کرام و اہل بیت اطہار کی قربانیاں، ایثار اور ان کی سخاوت، اس حوالے سے کچھ آپ ارشاد فرمانا چاہیں تو گفتگو میں شامل ہوں، کچھ مدنی پھول آپ دیں.
سبحان اللہ سبحان اللہ، بڑا خوبصورت بڑا پیارا آپ کا موضوع ہے آج کا. اور میں یہ کہوں گا کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے جہاں سے یہ صحابیت کا درجہ پایا، اور اہل بیت نے جس کی برکت سے یہ اہل بیت کا رتبہ پایا، اس شخصیت کا جس کے بارے میں امام عشق و محبت سیدی اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو یہ صحابہ ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ اہل بیت ہیں، سبحان اللہ، ان کے ایثار و قربانی کو، ان کے ایثار و سخاوت کو ہم بیان کریں، یقیناً کہ یہ ہماری سعادت مندی ہے کہ چل لکھا لائیں ثنا خانوں میں چہرہ تیرا. تو یہ ہماری سعادت مندی ہے کہ ان کا کچھ تذکرہ خیر کر کے ہم اپنے لیے بھائی سے برکت بنائیں.
استاد آپ کی طرف آؤں گا، جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یا حسنین کریمین کو لیں اور دیگر صحابہ کو لیں، تو سب ہی کے مختلف واقعات ہمیں ملتے ہیں، سب ہی میں جذبہ ملتا ہے، کیفیات ملتی ہیں. اور ایک بڑی پیاری بات یہ ہے کہ ان کی زبانیں کہتی ہیں صدقہ و خیرات کی برکتیں بیان کرتی ہیں، اور ان کے ہاتھ اور ان کی تجوریاں جو ہیں وہ صدقہ و خیرات کے لیے کھلی ہوتی ہیں، ایسی کیفیات میں ہم دیکھتے ہیں. آپ بھی اس حوالے سے کچھ واقعات وغیرہ.
صحابہ کرام علیہم رضوان ہوں یا اہل بیت اطہار، تو ان کی سیرت کے اندر یہ سخاوت ایثار کا جذبہ کوٹ کوٹ کر ہمیں باقاعدہ ان کے واقعات ملتے ہیں. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ اہل بیت اطہار میں ان کی کتنی عرفہ اور اعلیٰ ایک عظمت و شان ہے. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے زندگی میں دو مرتبہ اپنا سارا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ،
کل مال،
کل مال. تو اسی طرح آپ کی سیرت میں یہ بات بھی آتی ہے، آپ کی سخاوت کا عالم یہ تھا کہ اہل مدینہ میں بہت سے غربا، بہت سے غریب لوگ ایسے تھے کہ جن کے گھروں میں باقاعدہ کھانے پینے کی اشیاء پہنچ رہی ہوتی تھی، دینے والا کون ہے پتہ نہیں چلتا تھا. اب اس طرح آپ غائبانہ انداز میں پوشیدہ طریقے سے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان غریبوں کو سامان پہنچایا کرتے تھے کہ لینے والے کو دینے والا نظر نہیں آ رہا. اور یہ راز کب فاش ہوتا ہے؟ جب امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو جاتا ہے، اور وہ کھانے پینے کی اشیاء کا جو سلسلہ تھا جب وہ موقوف ہو جاتا ہے، تو اب ان کو پتہ چلتا تھا کہ اب کھانا پینا کیوں نہیں آ رہا، تو کون دیتا تھا؟ تو اب پتہ چلا کہ وہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے یہ سخاوت ہوتی تھی، اور پوشیدہ سخاوت کہ جب تک آپ بقید حیات ظاہری طور پہ رہے تو آپ نے اس راز کو فاش نہیں کیا. آپ کے وصال ظاہری کے بعد یہ راز کھلا کہ یہ ہستی ہمارے پاس مال و اسباب بھیج کے ہماری مدد کرتے تھے. آج کے دور میں جو سخاوت،
اس وقت جو ہے نا کیمرہ ایجاد نہیں ہوا تھا، نہ سوشل میڈیا تھا، نہ دیگر اکاؤنٹ تھے کہ جو ہے نا وہ پتہ چلتا.
لیکن پتہ چلتا یا نہ چلتا، یہ سب چیزیں پیداوار اپنی، لیکن نگاہیں تو تھی نا دیکھنے والوں کی، کسی کے گھر میں.
میں معاذ اللہ ان پہ اعتراض نہیں کر رہا،
اعتراض نہیں، جیسے میں اسی اس سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک آپ چوٹ لگانا چاہ رہے ہیں اس آج کے دور میں جو جیسے بہت ساری ایسی تصویریں دیکھنے کو ملتی ہیں، دینے ایک مریض کو اگر کوئی چیز دی جا رہی ہے تو چار چار ہاتھ اس تصویر میں دینے والے اور مریض بیچارے کو، یعنی سب اس کی کلاشی اور غربت اور افلاس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے،
اور اس تصویر میں جو ہے یا تو اس بیچارے کی نگاہیں جھکی بھی ہوتی ہیں یا کیمرہ مین کا قہر ہوتا ہے، وہ کہتا ہے ادھر دیکھو لینس کی طرف، تو پھر وہ بیچارہ بھی ادھر ہی دیکھ رہا ہوتا ہے، شکلیں یہاں ہیں اور چہرہ جو ہے وہ کیمرہ مین کی طرف، تو اب بیچارے کو تو لینا ہی ہے جو بھی
ہمارے اسلاف کی سیرت میں کیا ہے کہ یہ اپنی تا حیات کسی کی مدد کر رہے ہیں تو یہ راز اپنی حیات میں فاش بھی نہیں کر رہے، یعنی جس کو ہم مال دے رہے ہوتے ہیں چلے میں کسی کو کی مدد کروں تو وہ تو مجھے دیکھے نا کہ دینے والا کون ہے،
ٹھیک ہے اس کو بھی نہیں پتا،
اس کو بھی نہیں پتا کہ مدد کہاں سے ہو رہی ہے، تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طریقہ کار،
یہ تھی وہ صحیح تصویر کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو نہ پتا چلے،
تو ہمارے اسلاف میں اس طرح کا طریقہ کار رہا ہے، اور اسی طریقے سے ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ ان کی سخاوت کا عالم یہ محمد بن حسن، وہ فرماتے ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے یہاں 300 افراد ایسے تھے جو ان کے مال و اسباب کا حساب کتاب رکھا کرتے تھے، 300 افراد ان کا گویا اکاؤنٹنٹ جس کو کہا جاتا ہے، جو ان کے پیسوں کی آمد و رفت کہاں سے ہو رہی ہے کیا ہو رہی ہے، تو وہ ان کے حساب کتاب پر مامور تھے، لیکن جب ان کا انتقال ہوا تو انتقال ہونے کی صورت میں انہوں نے اپنے پاس کپڑے جو جسم پہ تھے ان کے علاوہ کچھ بھی نہ چھوڑا، یعنی ایسے افراد ایسا اتنا مال و اسباب کہ 300 افراد ان کا حساب کتاب لکھنے والے ہوں، جب دنیا سے وہ جا رہے ہیں تو ان کے جسم پہ صرف کپڑا ہے،
اللہ
سب کچھ راہ خدا میں وہ خرچ کر دیتے ہیں، تو ہمارے اسلاف کی یہ سیرتیں اس طرح کے واقعات سے بھری ہیں، اور اپنے نفس کشی کرنا دوسرے کو پیش کر دینا اس طرح کے کئی واقعات ہیں، ایک حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ آپ بیمار ہوئے، تو بیمار ہونے کی صورت میں آپ کی خواہش ہوئی کہ میں مچھلی کھاؤں،
ٹھیک،
تو حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ جو حدیث کے بہت بڑے امام ہیں اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر کے شاگرد بھی ہیں،
ٹھیک،
تو ان سے فرمایا کہ مجھے مچھلی کی طلب ہے،
ٹھیک،
تو آپ گئے اور ڈھونڈی اور مچھلی بہرحال آپ کو مل گئی، انہوں نے مچھلی کو پکایا تیار کر کے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی بارگاہ میں پیش کر دیا، اب دسترخوان لگا ہو، مچھلی طلب کر کے منگوائی ہو، بازار میں ڈھونڈ کر اس کو لایا گیا ہو، ایسے میں کوئی سائل آ جائے، اس نے سوال کیا، کوئی سائل آیا اس نے سوال کیا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نافع یہ مچھلی اس کو دے دو، حضرت نافع جو لے کر آئے ہیں بازار منڈی مارکیٹ سے ڈھونڈ کر لائے ہیں اور اس کو پکا کے پیش کیا ہے اور خواہش پر یہ سارے کام کیا ہے، محنت لگی ہے، تو آپ نے کہا کہ یا سیدی کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو ہم پیسے دے دیں، فرمایا نہیں اس کو مچھلی ہی دینی ہے، تو حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے وہ مچھلی لی اور یعنی دسترخوان سے مچھلی اٹھائی اور اس سائل کو جو سوال کرنے والا تھا بھکاری اس غریب کو دے دی، اب وہ آگے چل پڑا، تھوڑی دیر بعد حضرت نافع پاس سے گئے اور پیچھے اس آدمی کے پاس پہنچے اور اس کے بعد پہنچنے کے بعد اس کو چند درہم دے کر وہ مچھلی اس سے خرید لی، خریدنے کے بعد پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کر دی کہ حضور
اب تناول
تناول فرما لیں، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ یہ مچھلی تو تم نے اس کو دے دی تھی، تو انہوں نے پورا واقعہ بتایا، دیکھیں آپ کے حکم پر میں نے عمل کیا، مچھلی اس کو دے دی، لیکن پھر میں پیچھے گیا اور میں نے اتنے درہم دے کر مچھلی اس سے خرید لی ہے،
اپنی ہی دی ہوئی مچھلی
خرید لی ہے، اب تو کھا لیں، تو فرمایا کہ نہیں یہ مچھلی بھی اس کو دے دو اور جو پیسے اس کو پہلے دیے تھے وہ واپسی بھی نہیں لینا،
اللہ کبیر، کیسی سخاوت، یعنی یہ ان کی زندگیوں کے واقعات پڑھے نا تو میں تو یہ پاتا ہوں کہ دو کیفیات ہوتی ہیں، یا تو بندہ مسکرانے لگ جاتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے کہ کس قسم کی مطلب انتہا پہ تھے سخاوت کی اور رضا الہی کے کیسے طالب تھے، آپ دیکھیں مچھلی دے دی، چلو مچھلی دے دی، اب خرید لیے تو بھائی اب تو کھا لیں، نہیں اب بھی وہی، اصل میں ان کی زندگیوں کا جو محور تھا نا وہ رضا الہی تھا، ثواب آخرت تھا، انہوں نے دنیا کی زندگی پر آخرت کو ترجیح دی اور اسی کے لیے صحیح کی، اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، عادل بھائی ماشاءاللہ عزوجل شامل ہیں، میری ان کے ساتھ کیمسٹری بھی بہت ملتی ہے، آواز بھی پسند ہے مجھے اور خواہش یہ تھی کہ زیادہ کلام پڑھواؤں گا لیکن بہرحال ایسا تو نہیں ہو سکا، آپ کی ایک دو فرمائشیں بھی آئی تھیں عادل بھائی، کچھ کلام شامل سلسلہ کر لیجئے اور پھر انشاءاللہ مبلغین سے آخری آخری مدنی پور،
صلی اللہ علیہ وسلم،
راشد بھائی، جیسے کہ صحابہ اکرام علیم رضوان اہل بیت اطہار کے ہم ایثار کے، قربانی کے، ان کی سخاوت کے اور ان کے فضائل کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، صحابہ اکرام علیم رضوان میں ہم دیکھتے ہیں تو عشرہ مبشرہ یہ بڑی ممتاز حیثیت کے حامل ہیں، اور یہ وہ خوش نصیب 10 صحابہ ہیں کہ جن کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کی زندگی میں اپنی زبان حق ترجمان سے جنت کی بشارت عطا فرمائی. یقیناً ان کے جو مراتب ہیں وہ تو ہیں ہی بلند، اور ان کا جب کردار دیکھتے ہیں تو اس حوالے سے، سخاوت کے بالخصوص حوالے سے، تو بھی ان کی زندگیاں نمایاں نظر آتی ہیں. ان میں سے کچھ واقعات
کی سورہ حشر کی جو میں نے تلاوت کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی شان میں فرمایا کہ یہ اپنی جان پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اور سورہ حدید میں فتح مکہ سے پہلے اور فتح مکہ کے بعد جو صحابہ کرام ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا، دونوں کا ذکر فرمایا. اور رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے صحابہ، خواہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، مال خرچ کیا، یا فتح مکہ کے بعد، سب سے حسنہ کا وعدہ کر لیا. حسنہ کیا ہے؟ تفسیر جلالین اٹھا کے دیکھیں، الجنہ. تفسیر مدارک میں دیکھیں ہی الجنہ. یہ حسنہ جو ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے سارے صحابہ سے حسنہ کا وعدہ کیا. حسنہ سے مراد جنت ہے. تو ویسے تو صحابہ کرام، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے صحابی مبشر بالجنہ ہیں، یعنی جنتی ہیں، جنتی ہونے کی ان کو بشارت دی گئی ہے. لیکن وہ 10 خوش نصیب صحابہ کرام جن کو ایک ہی مجلس میں، ایک ہی موقع پر، ایک ہی فرمان عالی میں جنت کی بشارت دی گئی. ترمذی شریف کی روایت، اگر آپ اجازت دیں تو اس کو میں پڑھ دوں اصول برکت کے لیے.
اللہ تعالیٰ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ دو منٹ میں کیسے روایت اور اس کو خلاصہ بیان کریں گے، آپ چھوڑا.
اللہ تعالیٰ ان کی برکت عطا فرمائے. ترمذی کی روایت، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار اعظم صلی اللہ تعالی وسلم، مالک جنت صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں، ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و علی فی الجنہ و طلحۃ فی الجنہ و الزبیر فی الجنہ و عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ و سعد ابن ابی وقاص فی الجنہ و سعید ابن زید فی الجنہ و ابو عبیدہ ابن الجراح فی الجنہ. جس کو امام اہل سنت یوں بیان کرتے ہیں، وہ دسوں جن کو جنت کا مجدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ تو اگرچہ ان کو جنت کی خوشخبری دے دی گئی تھی، ان کا جنتی ہونا بیان کر دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے اپنے عمل کو موقوف نہ کیا بلکہ رب کی رضا کے لیے اپنے عمل میں مزید اضافہ کیا، اور دیگر صحابہ کرام کے مقابلے میں عشرہ مبشرہ کی سخاوت اور ایثار کا عالم جو ہے وہ سب سے نمایاں ہے۔ خلفائے راشدین کا تو ذکر ہوتا ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا ذکر ہوتا ہے، لیکن خلفائے راشدین کے بعد جو پانچویں نمبر کے صحابی ہیں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی سخاوت کا عالم یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا مال عطا فرمایا کہ یومیہ آپ کی آمدنی 1000 درہم تھی، لیکن آپ کی سخاوت کا بھی ایسا عالم تھا کہ ایک مرتبہ آپ نے اپنی ایک زمین بھیجی جو تقریباً 1,000,000 درہم کی تھی،
اللہ،
لیکن بعض وجوہات کی بنا پر وہ رقم جو تھی وہ آپ کے گھر میں رہی، ایک رات صرف آپ کے پاس وہ رقم موجود رہی، ساری رات آپ پریشان رہے اور صبح ہوتے ہی آپ نے وہ سارا مال جو ہے وہ رائے خدا میں خرچ کر دیا، اور حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں وہ ہر سال 10,000 درہم پیش کیا کرتے تھے۔ آپ کے ساتھ رہنے والے حضرت قبیصہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحبت میں رہا، ان کے ساتھ رہا، میں نے ان سے بڑھ کر کسی ایسے شخص کو نہ دیکھا جو بغیر سوال کیے بغیر مانگے لوگوں کو عطا کرتا ہو، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایک موقع پر غزوہ احد کے موقع پر آپ کو خطاب دیا طلحۃ الخیر، غزوہ عشیرہ کے موقع پر فرمایا طلحۃ الفیاض، اور غزوہ حنین کے موقع پر فرمایا طلحۃ الجود۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے بھی انہیں یہ بشارت ملی، اللہ تعالیٰ ان کے سیرت پر ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے،
آمین۔ صوبان بھائی، آخری بات آپ کیا کرنا چاہیں گے؟
یہ جو مہروز بھائی ہم نے بات کی جنراسٹی کی، اس میں ایک تو ریسرچ میں پیش کروں گا، وہ یہ کہ دا بگیسٹ بینیفیکٹر آف جنراسٹی از دا پرسن ہو از گیونگ اٹ آؤٹ۔
ٹھیک ہے،
سخاوت کرنے کے پورے پروسیس کے اندر سب سے زیادہ فائدہ اس بندے کو ہوتا ہے جو سخاوت کر رہا ہوتا ہے، میرے پاس
فائدہ اس کو ہوتا ہے
سب سے زیادہ۔ مشیگن یونیورسٹی کی ریسرچ ہے جو کہ 2700 پارٹیسپینٹس پر 10 سال تک چلتی رہی، ان کے مطابق وہ بندہ جو جنراسٹی کرتا ہے اس کی فزیکل اور مینٹل ہیلتھ یعنی جسمانی اور نفسیاتی صحت بہت اچھی رہتی ہے۔ دیکھیے، اس وقت دنیا کی آدھی دولت دنیا کے 1% افراد کے پاس ہے، آدھی دولت کے مالک دنیا کے 1% افراد ہیں، اور یہاں پہ ایک اور بہت دلچسپ بات ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ کیا امیر افراد آج زیادہ سخاوت کر رہے ہیں، زیادہ چیریٹی کر رہے ہیں، یا وہ افراد جو متوسط ہیں یا لوور مڈل کلاس سے وابستہ ہیں ان کی طرف سے ڈونیشن زیادہ ہیں۔ اب اس کے بارے میں کچھ حتمی طور پہ ہمیں پتا تو نہیں چل سکا، لیکن یہ مکس ایٹیچیوڈ ہے کہ امیر افراد سخاوت کیوں کرتے ہیں اور متوسط افراد کیوں زیادہ سخاوت کرتے ہیں۔ اب یہ بات کہ متوسط طبقہ جن کی انکم اتنی زیادہ نہیں ہے، اور اتنی زیادہ انکم نہ ہونے کے باوجود ان کا سخاوت کا لیول یا ڈونیشن یا چیریٹی زیادہ ہوتی ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہوتی ہے؟ جو سخاوت کے اوریجنل موٹیوز ہیں یعنی رشتہ داروں کو دینا، خاندان والوں کو دینا، محلے داروں کو رحم کے جذبے کی وجہ سے دینا، متوسط طبقے کے اندر ڈونیشنز دینے میں یہ وجوہات زیادہ کار فرما
فیکٹر ہوتا ہے، فیلنگ ہوتی ہے،
یہ زیادہ کار فرما ہوتی ہیں اور یہ اس وجہ سے وہ دیتے ہیں۔ اور یہ جو الٹرا رچ لوگ ہیں یعنی اس وقت دنیا میں جو امیر ترین لوگ ہیں، وہ بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں کبھی کسی بیماری کے پروجیکٹ کو، کبھی کسی جگہ کو، ان کے بارے میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ان کا سیلف امیج قائم رہے اور یہ بڑے بڑے پروجیکٹ کو ڈیل کریں، یہ اس جگہ پر زیادہ ڈونیشنز کرتے ہیں۔ تو یہ مہروز بھائی یاد رکھا جائے کہ جنراسٹی ہمارا نیچرل لیول آف کانفیڈنس بڑھاتی ہے، وہ انسان جو سخاوت کرتا ہے اس کا نیچرل لیول آف کانفیڈنس زیادہ ہوتا ہے، اور جنراسٹی کے اندر ایک سنو بال افیکٹ ہوتا ہے۔ سنو بال افیکٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی بڑے گلیشیئر کے اوپر چھوٹا سا پتھر پھینکیں، وہ جب نیچے آئے گا رستے میں گھومتا گھومتا جب نیچے پہنچے گا بڑا تودا بن چکا ہوگا، کیونکہ وہ اپنے گرد گرد برف کو لیتا ہوا آئے گا۔ جب ایک بندہ سخاوت کرتا ہے، اس کا بچہ اس کو دیکھتا ہے، جس سے سخاوت کی جاتی ہے وہ بھی اس چیز کو آگے پھیلاتا ہے۔ تو ایک بندے کی ہوئی اچھی بات، یہ جنراسٹی، ہو سکتا ہے چین ری ایکشن بن جائے اور پورے معاشرے کے اندر یہ بات، اس کی اچھی عادت جو ہے وہ پھیلتی چلی جائے۔
ٹھیک ہے، ایک تو وہ صدقے کی عادت، وہ صدقہ کر رہا ہے اس کا ثواب ملے گا، پھر اس کو دیکھ کے دوسرے لوگوں کو ترغیب مل رہی ہے، اس کا بھی ثواب اس کے حصے میں آئے گا، ماشاء اللہ۔ وہ صاحب آخری بات،
دین اسلام نے سخاوت کی پذیرائی فرمائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے متقین کے اوصاف میں سے جہاں یہ بات بیان فرمائی کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، آگے یہ مزید فرمایا ومما رزقناہم ینفقون، کہ ہمارے دیے ہوئے مال میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، اور لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم بھلائی کو ہرگز نہ پا سکو گے جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ تو یوں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر کے
ہم یہ نہیں کہ بظاہر ہمارا مال گیا اور ختم ہو گیا، آخرت کے لیے باقی ہو جاتا ہے، اور پھر مزید اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیا ہوا جو مال ہے وہ اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمائی ہے بالی سے، تو اس طرح دنیاوی اعتبار سے ایک مثال سے سمجھایا گیا کہ ایک دانہ زمین میں جا کر جب پیدا کرتا ہے تو وہ سات بالیاں اور ہر بالی میں سو دانے، تو یوں سمجھایا گیا کہ ایک دانے سے سو دانے حاصل ہوئے ہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، مزید اللہ تعالیٰ بڑھائے جس کے لیے چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے میں پسو پیش سے کام نہ لیں، اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے اس کی راہ میں اس کی خرچ کریں، اس کی رضا حاصل کریں، تو اس سے انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں میں اس کا نفع دیکھنے کو ملے گا
انشاءاللہ. تو سب کا خیرات کرتے رہیے، ہمارے اسلاف کا بھی یہی معمول رہا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا خود معمول بھی یہ رہا ہے، آپ کے فرامین میں اس کی بڑی برکتیں ہیں، اور یقیناً آج جو ہماری گفتگو ہوئی تو واقعات کے تناظر میں زیادہ رہی، لیکن صدقات کی برکات سے کسی کو بھی انکار نہیں ہو سکتا. خود قرآن کریم فرقان حمید کی ابھی آیات مبارکہ استاد صاحب نے پیش کی، تو اب ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کریں. اور شروع میں صوبان بھائی نے جو بات کی تھی اسی کو لیتے ہوئے میں یہ عرض کروں گا، صرف مال و دولت ہی صدقہ نہیں ہوتی، بہت ساری چیزیں صدقہ ہوتی ہیں، کیونکہ وقت ختم ہو گیا. آخر میں ایک بات کہوں گا کہ مسکراہٹ کو بھی صدقہ کہا گیا، آپ کا کسی مسلمان کو دیکھ کر مسکرانا یہ بھی صدقے ہی کی ایک قسم ہے، اور ثواب ملتا ہے اس پر. تو ایسے بہت ساری اقسام ہیں جو ہمارے مدنی چینل پہ بھی بیان ہوتی رہی ہیں، کتب احادیث میں بھی ذکر کی گئی. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اہل بیت اطہار کا مطیع و فرمانبردار رکھے، اور انشاءاللہ عز و جل اسی طریقے سے مدنی چینل کو مختلف ایونٹس پر مختلف پروگراموں کے ذریعے اہل بیت اطہار اور صحابہ اکرام عالم رضوان کے عشق و محبت کو بانٹنے کی اور ہمیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
باغ جنت کے ہیں بہرے مدحا خانے اہل بیت، باغ جنت کے ہیں بہرے مدحا خانے اہل بیت.